گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دار الافتاء اہل سنت سلسلے کا وقت شروع ہو چکا ہے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام کے اندر صفحہ نمبر 6 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ضرور ایک سوال کال کی ابتدا سے پہلے, کہ شعبان المعظم کی ابتدا ہی سے روزے سے متعلق, فطرے سے, زکات سے متعلق لوگوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے. اب ہمارے کئی ناظرین ایسے ہوں گے کہ جو روزانہ ہی ہمارا سلسلہ دیکھتے ہوں گے, کئی دیکھتے رہتے ہوں گے جب جب موقع ملتا ہوگا, تو کئی سوالات ایسے ہیں کہ جو بار بار رپیٹ ہوتے ہیں, تو ہم ان کی دلجوئی کے لیے اور بہت سارے ناظرین کو پیش نظر رکھتے ہوں, ہم دوبارہ سوال کرتے ہیں. تو جو پہلے سیکھ چکے ہوتے ہیں, ایک فطری تقاضا ہے کہ ایک چیز سیکھی ہو تو دل نہیں چاہتا کہ دوبارہ وہ سنی جائے, تو کیا اچھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں کہ ہم دوبارہ مسئلہ سنیں اور اس کی طرف توجہ کریں؟ تو کیا کوئی ایسا ہے کہ اس کو ان کو دوبارہ دیکھنے پہ بھی ثواب ملے گا, سیکھنے کا فائدہ بھی ہوگا؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ علم اور علم دین, علم دین کی بات جب جب بھی سنی جائے گی, جب جب بھی پڑھی جائے گی, اور جب جب بھی کسی علم دین کی محفل میں ہم شرکت کریں گے, تو انشاءاللہ عزوجل علم دین حاصل کرنے کا جو ثواب ہے وہ تو ہمیں ضرور ملے گا.
ٹھیک ہے,
یعنی اولاً یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ میں علم دین کی محفل میں اس لیے بیٹھ رہا ہوں یا دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ میں اس نیت سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ علم دین کی ایک محفل ہے, علم دین کی محفل میں اگر میں بیٹھوں گا تو مجھے علم سیکھنے کا جو ثواب ہے وہ اللہ عزوجل کی طرف سے دیا جائے گا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جب جب بھی علم دین حاصل کیا جاتا ہے, مثال کے طور پر ایک ہی مسئلہ ہے, وہ آج بھی بیان ہوا, وہ کل بھی بیان ہوا, وہ اس سے اگلے دن بھی بیان ہوا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے کے اعتبار سے بعض اوقات ایک بات بیان ہوتی ہے, بعض اوقات دو باتیں بیان ہو جاتی ہیں, بعض اوقات اسی مسئلہ کے ضمن میں تین باتیں بھی بیان ہو جاتی ہیں, یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے مسئلہ سنا, کیونکہ ہمارا مستقل یہ کام نہیں ہے, جن لوگوں کا مستقل یہ کام ہے, جیسے جن لوگوں کو علم کے ساتھ بہت زیادہ شغف ہے, جیسے علماء ہی ہیں.
صحیح.
اب علماء جو ہیں وہ بار بار ایک ہی بات کو جب سنتے رہیں گے, ان کو پہلے بھی معلوم ہے, تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بار بار سنتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو ہم نے پہلے بھی سنی تھی. مگر عوام الناس میں یہ بات کم ہوتی ہے. ثواب علماء کے لیے بھی اتنا ہی ہے, ثواب جاننے والے کے لیے بھی اتنا ہی ہے. ایک عالم دین ہے, اس کو معلوم ہے کہ آج اخلاص کے متعلق بیان ہوگا, اور اخلاص کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اسے معلوم ہیں, اسے پتہ ہیں.
ٹھیک ہے.
اس کے باوجود جب وہ بیٹھے گا علم دین کی محفل میں ثواب کی نیت سے, تو انشاءاللہ عزوجل اس کو اس کا ثواب ملے گا. اور رہا عوام الناس کا تعلق, کہ جو عوام ہیں وہ ایک مرتبہ مسئلہ سننے سے سمجھ میں بھی نہیں آتا. اکثر اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ دارالافتاء میں کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے, وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے طلاق کا فلاں مسئلہ مدنی چینل پر سنا تھا, یا میں نے کاروبار کا فلاں مسئلہ مدنی چینل پر سنا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے. اب جو بات وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ 100% غلط ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ وہ فقط ایک دفعہ سننے سے، کیونکہ اس کو اصول و ضوابط معلوم نہیں ہوتے، اس کی اصطلاحات معلوم نہیں ہوتی اس بات کی، تو ایک دفعہ سننے سے وہ ذہن نشین ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر بار بار ہم سنیں گے تو بار بار سننے سے ایک تو مسائل ہمارے ذہن میں پختہ بھی ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ جتنی دیر علم دین کی محفل میں بیٹھے رہیں گے، علم دین کی محفل میں بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا، دین کا مسئلہ سیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور علم کی قدر ہے ہی یہی کہ ایک ہی بات، آپ کسی محفل میں بیٹھے، سامنے والے نے کوئی بات شروع کی، آپ 99 مرتبہ اس بات کو سن چکے ہیں، تو علم کی قدر کا تقاضا یہی ہے کہ 100ویں مرتبہ بھی اس بات کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنا جائے۔
سبحان اللہ،
علماء کے کثیر واقعات موجود ہیں،
ماشاءاللہ،
یعنی کسی شخص نے ایک کتاب پڑھی یا ایک رسالہ پڑھا، علماء کے کثیر واقعات اس میں موجود ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ کتاب پڑھی، بہت سارے فوائد ملے، پھر میں نے دوسری مرتبہ یہ کتاب پڑھی، اب جو فوائد ملے وہ پہلے فوائد سے جدا تھے، پھر دوبارہ کتاب پڑھی، اب جو فوائد ملے، جو پہلے دو مرتبہ فوائد حاصل ہوئے تھے، تیسری مرتبہ کے فوائد پہلے دو مرتبہ کے فوائد سے اور زیادہ تھے۔ تو یہ ہوتا ہے، چاہے ہم کتاب پڑھتے ہیں، چاہے ہم علم دین کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو علم کی قدر کا تقاضا بھی یہی ہے۔ یہ وہی علم دین ہے جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو یہ وہی والا علم ہے جس کے جو ہے وہ فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ علم کی محفل میں اگر ہم شرکت کریں گے تو وہ کئی ہزار نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ اس کا جو ہے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو یہ نیت کر لیں، بار بار سنیں گے، بار بار سنیں گے، انشاءاللہ عزوجل مسائل پختہ ہو جائیں گے، جب مسائل پختہ ہو جائیں گے تو ان پر عمل کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔
اچھا حضور، الفاظ جو ہے نا وہ اثر رکھتے ہیں، اور الفاظ کا ایک مفہوم ہوتا ہے جو دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کا معنی کچھ اور بھی ہوتا ہے، جیسے آپ نے علم کی محفل کا لفظ بولا نا، اور علم کی محافل میں جانے کے فضائل ہم سنتے ہیں، حدیثوں کے حوالے سے درس و بیان میں آتے رہتے، تو ذہن یہ جاتا ہے کہ محفل کا لفظ جب بولا جائے گا نا تو کوئی محفل ہی ہوگی، کہ بہت سارے افراد جمع ہوں گے اور اہتمام ہوگا۔ تو جیسے میں اور آپ اس وقت علم دین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہی بات مدنی چینل کے ذریعے نشر بھی ہو رہی ہے، اور گھر میں کوئی ایک ہی آدمی بیٹھ کر سن رہا ہے، یا دو افراد علم دین کے حوالے سے آپس میں سوال جواب کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، کوئی مسئلہ سکھاتے ہیں، تو کیا یہ بھی علم دین کی محفل کرائے گی، یا کوئی ایکو ساؤنڈ ہو اور ایک پورا اسٹیج بنا ہو، لوگوں کو دعوت دی جائے اور آخر میں لنگر بھی ہو، تو یہ علم دین کی محفل ہے؟
دیکھیں، محفل کا جو لفظ ہے وہ استعمال کر دیا جاتا ہے، کیونکہ عمومی طور پر لوگ محافل میں جمع ہوتے ہیں، وہاں علماء کے بیانات ہوتے ہیں، تو محفل کا لفظ یوں استعمال کر لیا جاتا ہے۔ احادیث طیبہ میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ لوگ جمع ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، علم دین سیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، تو فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں بھی محافل کے لفظ استعمال ہوئے ہیں جہاں لوگ زیادہ لوگ جمع ہوں۔ اصل یہاں پر جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے علم دین کے حوالے سے،
ٹھیک ہے؟
علم دین کے حوالے سے جو شخص علم دین ذاتی طور پر خود پڑھ رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا،
انشاءاللہ۔
جو دو افراد آپس میں بیٹھ کر علم دین کے متعلق بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ علم دین کے متعلق بات کر رہے ہیں تو ان کو بھی ثواب ملے گا، زیادہ افراد بیٹھ کر علم دین کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا۔ زیادہ افراد بیٹھے ہوں، دو افراد بیٹھے ہوں، یا کوئی ایک ہی فرد بیٹھا ہے علم دین کی کسی بھی طرح سے وہ علم دین حاصل کر رہا ہو، تو سب کو انشاءاللہ عزوجل ثواب ملے گا۔ وہ ایک ہماری جو مروجہ محفل ہے اس سے وہی مراد نہیں ہے، مراد فقط یہ ہے کہ علم دین کا حصول ہو، علم دین حاصل کر رہا ہو، تو جو شخص علم دین حاصل کرے گا انشاءاللہ عزوجل اس کو ثواب ملے گا۔
کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی
میں راول پنڈی سے ملک زمیر بات کر رہا ہوں۔ چھوٹا سا سوال تھا کہ صلاۃ تسبیح پڑھنے کے کوئی خاص اوقات ہوتے ہیں یا کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے مکروہ اوقات کے علاوہ؟
جی ہاں، صلاۃ تسبیح بعض لوگوں کے ذہن میں کہ یہ بڑی راتوں ہی میں پڑھی جاتی ہے، کہ جو کتاب وغیرہ نہیں پڑھتے تو بس وہ دیکھ دیکھ کے ذہن بنا ہوتا ہے کہ بڑی راتوں کے لیے ہے، کہ اوقات ہیں یہ مخصوص ایام ہیں، یہ کسی بھی دن پڑھی جا سکتی ہے۔
یہ جو مکروہ اوقات ہیں، ان مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت صلاۃ تسبیح نفل نماز ہے، کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ اور جو اوقات مکروہ ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ جو اوقات مکروہ عمومی طور پہ تین بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کے علم میں بھی ہوتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوگا تو اس کے 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہے، اسی طرح زہوہ کبریٰ سے لے کر زوال تک کا جو وقت ہے دوپہر کے ٹائم، یہ بھی مکروہ وقت ہے، اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں یہ بھی مکروہ وقت ہے۔ اس وقت کے اندر تو نہ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی طرح کا کوئی سجدہ کر سکتے ہیں، یہ تو مکروہ اوقات ہیں، ان میں بھی صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے علاوہ کیونکہ صلاۃ و تسبیح نفل نماز ہے، تو نفل کے لیے اس کے علاوہ اور بھی اوقات مکروہ ہیں، جیسے کہ فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا یعنی سحری کا وقت ختم ہوا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب یہاں پر نفل نماز پڑھنے کی شرعی طور پر پورے فجر کے وقت میں نہ فرائض سے پہلے نہ فرائض کے بعد نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو چونکہ صلاۃ و تسبیح بھی نفل نماز ہے، لہذا صلاۃ و تسبیح اس وقت میں نہیں پڑھ سکیں گے۔ یوں ہی عصر کی نماز جس نے فرض ادا کر لیے، اب وہ صلاۃ و تسبیح کی نماز نہیں پڑھ سکے گا کیونکہ نفل نماز ہے اور عصر کے فرائض پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، باقی دن کوئی خاص نہیں ہے، بڑی راتوں میں پڑھی جائے گا ایسا نہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صلاۃ و تسبیح کی ترغیب دلائی، اور اس میں کوئی وقت کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، وہ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر دوسرے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ہفتہ چھوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر ہمارے یہاں عمومی طور پر دیکھا یہی گیا ہے کہ جب صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی ہے تو بڑی راتوں میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ عام طور پر لوگوں کو طریقہ معلوم نہیں ہوتا، جب بڑی راتوں میں پڑھی جاتی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، پڑھنے میں ذرا سہولت ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے پڑھ لیتے ہیں، ورنہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میسیجز بھی بہت سارے ہیں، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا روزوں کی بھی کوئی قضاء عمری ہوتی ہے؟ اصل میں سوال غالباً یوں پوچھ رہے ہیں کہ نمازوں کے حوالے سے مشہور ہے قضاء عمری، قضاء عمری تو ہوتی ہے لیکن وہ جو مخصوص جمعۃ الوداع کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں گٹھی پڑھ لی تو ساری معاف ہو گئی، کیا نمازوں کے حوالے سے تو مسئلہ سنتے ہی رہتے، تو کیا روزوں کے حوالے سے بھی کچھ ایسا ہے؟
دیکھیے، اولاً تو یہ کہ جو نماز قضا ہو گئی کسی کی وہ اس نے ادا کرنی ہے، زیادہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو قضاء عمری کے الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کر دیا جاتا ہے، اسی طرح کسی کے روزے بھی رہ گئے ہیں تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے جتنے روزے اس کے رہ گئے ہیں وہ سارے کے سارے روزے رکھے گا۔ اور جو ایک بات معروف ہے مشہور ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے اندر جمعہ کی نماز کے بعد چار رکعت کچھ طریقہ وغیرہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ پڑھ لیں گے تو ساری کی ساری جتنی بھی قضا نمازیں ہیں گویا کہ ادا ہو جائیں گی، وہ طریقہ کار غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام نمازیں پڑھنا ضروری ہے، یوں ہی جتنے روزے قضا ہوئے ہیں سب کے سب روزے اب قضا کرنا ضروری ہے، یعنی رکھنا ضروری ہے۔
ٹھیک ہے جی، سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ پر اگر انک لگی ہو یا وائٹنر وغیرہ کچھ لگا ہو تو ایسی حالت میں وضو ہو جائے گا؟
ہاں دیکھیں، اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کام ہی اس طرح کے ہوتے ہیں، جیسے ایک شخص کلر کرنے والا ہے، اب جب وہ کلر کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پر آئل پینٹ یا دیگر اس طرح کی چیزیں لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح عورتیں آٹا گونتی ہیں تو ان کے ناخنوں کے میں آٹا وغیرہ لگا رہ جاتا ہے، اسی طرح بہت سارے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر ایسی چیز لگی رہ جاتی ہے جس کو اتارنا کافی دشوار ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شرعی حکم یہ ہے، یعنی جن لوگوں کا کام ہی یہی ہے ان کے اعتبار سے شرعی حکم یہ ہے کہ اب جو اس کو اپنی بھرپور کوشش کریں گے اتارنے کی، کہ اس کو اتار لیں جتنا ممکن ہو بغیر ضرر کے، بغیر تکلیف پہنچائے۔ اب کلر والے کو یہ حکم نہیں ہے کہ اب وہ نہیں اتر رہا تو بلیڈ کے ساتھ اتارنا شروع کر دے، اس طرح کی کوئی کیفیت اختیار کرے، اب اس کو یہ حکم نہیں ہے۔ اس نے اچھی طرح سے، جیسے بعض اوقات جو مٹی کا تیل ہوتا ہے اس سے یہ لوگ ہاتھ دھوتے ہیں، اس سے کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کلر، مگر پھر بھی کلر لگا رہتا ہے، ان کو اب اجازت ہوتی ہے کہ وضو کر کے نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ کسی، جیسے آٹا ہے عورتوں کے لیے یا دیگر، تو ان کو بھی یہی حکم ہے کہ جتنا بغیر ضرر کے، بغیر تکلیف پہنچائے اس کو چھڑا سکتے ہیں چھڑائیں، اور پھر وضو کر کے نماز کی ادائیگی کر لیں۔
ٹھیک،
آپ نے سوال کیا تھا انک کے حوالے سے، سیاہی عمومی طور پر تو ایسی ہی ہوتی ہے کہ سیاہی لگی ہوئی ہو تو اس کی تہ نہیں جمتی،
ٹھیک ہے،
اس کے نیچے پانی پہنچ جاتا ہے، اس میں تو شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات جیسے وائٹو ٹائپ کوئی چیز ہے یا کسی نے ایلفی کا کوئی کام کیا اب اس کے ہاتھ پر لگ گئی، تو اس کے بارے میں بھی شرعی حکم یہ ہے کہ اپنی بھرپور کوشش کرے گا اس کو ہٹانے کی، اور جتنا بغیر تکلیف کے، بغیر ضرر کے جتنا اس کو ہٹا سکتا ہے وہ اس کو ہٹائے گا، کیونکہ بالخصوص ایلفی کا جیسے اگر کسی نے گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کام کیا, ایلفی لگ گئی, نماز کا ٹائم ہو گیا, تو اب اس کو ہٹانا بعض اوقات کافی دشوار ہوتا ہے اور اس کو زبردستی کریں گے تو جو ہے وہ اسکن ہی ساتھ اتر جائے گی. اب اس کو بھی اجازت ہے کہ یہ وضو کر کے نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے.
میرا سوال ہے, اگر انسان نے روزہ رکھا ہو تو اگر روزے کی حالت میں انسان کی طبیعت خراب ہو جائے تو کیا اس حالت میں انسان ٹیکا لگوا سکتا ہے؟
انجیکشن کا سوال ایک دفعہ پھر آیا کہ روزے کی حالت میں طبیعت خراب ہو جائے تو ٹیکا یعنی انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے.
دیکھیے, روزے کی حالت میں اگر ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ اب میڈیسن استعمال کرنا ضروری ہو گیا ہے,
صحیح,
تو چونکہ انجیکشن کے حوالے سے علماء نے یہ فرمایا کہ انجیکشن لگائیں گے تو اصول و ضوابط کے اعتبار سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.
ٹھیک ہے,
جب انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, اگر اس کے علاوہ کوئی میڈیسن وغیرہ یہ لے گا, پانی کے ساتھ لے یا ویسے ہی لے, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس میں اس کے لیے یہ سہولت ہے کہ طبیعت ایسی خراب ہو گئی ہے تو ڈاکٹر سے یہ مشورہ کریں کہ اگر انجیکشن وغیرہ سے کام چل سکتا ہے تو انجیکشن لگا دیں تاکہ ان کی جو طبیعت ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے اور روزہ بھی باقی رہے. انجیکشن وغیرہ اگر لگائیں گے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
ڈرپ سے کیا حکم ہوگا؟ ڈرپ کے حوالے سے
ڈرپ کا بھی شریح حکم یہی ہے کہ اگر کسی نے ڈرپ لگوائی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں, یہاں پر ایک سوال ضرور ذہن میں آئے گا کہ انجیکشن میں تو بہت تھوڑی سی میڈیسن ہوتی ہے اور ڈرپ تو ایک اعتبار سے پوری پانی کی بوتل ہی ہوتی ہے, دیگر اس میں انجیکشن وغیرہ بھی ڈالتے ہیں. تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو شریعت کے احکام ہیں ہم نے ان کو شریعت کے اعتبار سے ہی دیکھنا ہے.
صحیح.
کسی بھی شرعی حکم کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس شرعی حکم کے بارے میں علماء نے قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اصول و ضوابط بیان کیے ہیں اسی اصول و ضوابط کے تحت ہی ہم اس مسئلے کو دیکھیں گے.
صحیح.
اور جب ہم اس اصول و ضوابط کے مطابق دیکھیں گے تو نہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا. ہاں, اپنے آپ خود سے سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری ایک پانی کی بوتل انسان کے جسم کے اندر چلی جائے, منہ سے تو ایک گھونٹ بھی لے, ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے اتر جائے تو آپ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اب اگر پوری کی پوری ڈرپ لگا دی تو اب اس کا روزہ کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ تو یہ ہماری عقل میں آنے والی ایک بات ہے.
صحیح.
تو مسلمان کو یہی حکم ہے کہ وہ اپنی عقل کو پیچھے رکھے گا, شرعی احکام کو دیکھے گا, شرعی احکام کو مد نظر رکھے گا, شرعی احکام کے جو جو اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں انہیں اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شرعی حکم ہے اس کو تسلیم کرنا ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی, کال چلائیے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ حالت احرام میں منہ میں چھوٹی الائچی یا کوئی ٹافی وغیرہ رکھی جا سکتی ہے حلق خشک ہوتا ہے تو تاکہ وہ حلق تار رہے, اس کا کوئی حرج تو نہیں ہے؟
جی, چھوٹی الائچی کا بھی پوچھا ہے اور ٹافی کا بھی پوچھا ہے.
دیکھیے, ضرور حرج ہوگا جب منہ میں الائچی رکھیں گے تو پورے کا پورا منہ جو ہے وہ خوشبو سے بھر جائے گا اور ان پہ ایسی صورت میں دم لازم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
اور اسی طرح ٹافی وغیرہ ہے, اگر ٹافی وغیرہ میں آگ کا عمل نہیں ہوا,
صحیح,
یعنی جب اس کو پکایا جاتا ہے تو ایک باقاعدہ ہیٹ وغیرہ دی جاتی ہے بعض چیزوں کو, تو اگر وہ والا عمل وہاں پر بھی نہیں ہوا تو ایسی صورت میں اس صورت میں بھی دم لازم آئے گا.
اب یہ پتا تو چلے گا نہیں عمل ہوا کہ نہیں ہوا, لہٰذا بچا جائے.
جی جی,
ٹافی وغیرہ بھی نہ لی جائے اور الائچی کا تمہارے حکم اپنے بیان.
جی
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے گا.
سر, میں کمالیہ سے بات کر رہا ہوں. میں چین سے جانا تھی جی, اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کی معافی منگن دی صورت ہے, اور کس طرح منگی جاوے؟
جی, پنجابی میں سوال ہے کہ گناہ ہو جائے تو معافی کیسے مانگے, اس کی کوئی صورت کیا ہے؟
دیکھیں, معافی کی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے اس کو انسان چھوڑنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کا اس گناہ کو چھوڑنا اس بنا پر نہ ہو کہ لوگوں کے ڈر سے اس کا اس گناہ کو چھوڑنا نہ ہو, یا اپنے اعتبار سے اپنے ہی کسی سبب کی وجہ سے گناہ چھوڑنا نہ ہو. گناہ کا چھوڑنا اس اعتبار سے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے, اب اس گناہ کو ترک کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پر بہت جگہ پہ دیکھا گیا, کوئی سود کا کام کرتا ہے, کوئی رشوت کا کام کرتا ہے, یا اس کے علاوہ اس سے کوئی کسی طرح کو کوئی گناہ سرزد ہوا, تو اب وہ اس اعتبار سے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے, لوگوں کا میرے بارے میں نظریہ کیا ہوگا. تو اس اعتبار سے بچنا, یہ گناہ سے نہ بچنا ہے اور نہ ہی اس کو توبہ کہا جائے گا. توبہ یہی ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کو یہ سمجھ کر کہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے, اب اس گناہ کو ترک کیا جائے. جو پہلے ہوا ہے اس کے اوپر ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم بھی ہو، پکا ارادہ بھی ہو.
صحیح.
پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، کہ جیسے بعض اوقات بعضوں کی طرف سے ایسے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھی شخص اگر گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، جب جب بھی وہ گناہ کرے گا بشری تقاضے کی بنا پر، جب بھی اس سے گناہ ہوا تو جب بھی یہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے جو توبہ کے دروازے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. جب بھی یہ توبہ کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل جب سچے دل سے توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی
انشاءاللہ.
مگر اس میں اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ایک شخص کو پتا ہے اس نے گناہ سے توبہ بھی کر لی، اس کو ندامت بھی تھی، پھر اب اس کو پتا ہے کہ جس وجہ سے اس سے گناہ سرزد ہوا تھا اس گناہ کے اسباب کو ختم نہیں کرتا.
صحیح.
اس کو پتا ہے کہ میں اس فلاں کام کروں گا تو یہ اس گناہ کا سبب ہوگا، فلاں جگہ پر جاؤں گا تو یہ اس گناہ کا سبب ہوگا، ان کو ترک کرنے کی کوشش نہیں کرتا. مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا نماز کی ادائیگی کرنا شروع کر دی. اب اس کو معلوم ہے کہ اگر وہی پرانے دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھوں گا اور وہاں جب جا کر بیٹھوں گا تو ان کے سبب سے پھر میں نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتا. اب بار بار وہاں جا کر بیٹھنا، اس طرح کے جتنے بھی اسباب ہیں، جو بھی گناہ ہے اس کا جو بھی سبب ہے، اس سبب کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے، پھر ہی یہ ہوگا کہ اس کو توبہ پر استقامت حاصل ہوگی. اب اگر یہ سوچتا رہے کہ نہیں اب میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں وہاں جا کر بیٹھوں گا بھی تو نہیں، میں نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے چلا جاؤں گا، تو پھر جب دوستوں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ وہ نماز کے لیے کوئی بھی اٹھ کر وہاں سے نہیں جاتا، تو یہ بھی پھر انہیں کے اندر ہو جائے گا. تو اس لیے سچے دل سے توبہ کرے، جو پہلے کی ہے اس پر ندامت بھی ہو، آئندہ بچنے کا عزم مصمم بھی ہو، اور جتنے بھی اس گناہ کے اسباب ہیں ان سب اسباب کو بھی ختم کرے، تو انشاءاللہ عزوجل توبہ بھی قبول ہوگی، ندامت بھی قبول ہوگی، اور آگے انشاءاللہ عزوجل گناہ بھی سرزد نہیں ہوگا.
حضور اس میں ہم آلٹرنیٹ کا بھی مشورہ دے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ سبب تو ختم کر دیا، ایک بری صحبت کو چھوڑا تو اچھی صحبت کا بھی ہم مشورہ دیں. اچھا مثال کے طور پر وہ برے چینل دیکھتا تھا، اس کو ایک مدنی چینل کا مشورہ دیا تھا، تو اس طرح بھی ہم اس کو کہیں گے کہ مزید پختگی ہو جائے.
بالکل پختگی،
ورنہ یہ ہوگا پھر ذہن اس کی طرف
مائل ہوگا. جیسے ایک مثال بیان کرتے ہوئے، جیسے اچھے دوستوں کی طرف چلا گیا، اچھے ماحول کی طرف چلا گیا، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا جو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں. اب نماز کا وقت آئے گا، اس کے دو تین دوست جتنے بھی ہیں وہ سارے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی جائے گا ان کے ساتھ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کرے گا. تو اس اعتبار سے اپنے ماحول کو درست کرے، اپنے ماحول کو اچھا کرے، اپنی صحبت کو اچھا کرے، کیونکہ جو صحبت ہے یہ ضرور اثر کرتی ہے. جب صحبت اثر کرتی ہے، معلوم بھی ہے، یہ نہ سمجھے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو گناہ سے توبہ کر لی ہے، اب آج کے بعد سے میں شراب پینے والے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا بھی تو میں شراب نہیں پیوں گا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا بھی تو میں ایسے نہیں کروں گا، تو اپنے آپ پر اعتماد کر کے نہ بیٹھے. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ انسان اپنے اوپر اعتماد کر کے بیٹھ جائے، توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد اسباب سے بچنے کی بھی کوشش کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس بات پر مدد بھی طلب کرتا رہے کہ پروردگار مجھ سے دوبارہ گناہ سرزد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد کو جو ہے وہ طلب کرتا رہے، تو انشاءاللہ عزوجل اسباب بھی ترک کر دے گا، مدد بھی طلب کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ عزوجل گناہ سرزد نہیں ہو.
الحمدللہ. اور فی زمانہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے یہ بہت ہی پیارا ایک دوست ہے. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، آپ جہاں پر رہتے ہیں آپ کے اسلامی بھائی آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کو آپ کا ماحول اچھا ہو جائے گا، اچھی باتیں سنیں گے، سیکھیں گے، اچھے اعمال کریں گے، تو انشاءاللہ گناہوں سے بچتے بھی رہیں گے. مدنی چینل الحمدللہ ایک بہت ہی پیارا دوست ہے، مدنی چینل کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ علم دین بھی حاصل ہوگا اور صحبت بھی اچھی حاصل ہوگی اور اس کے بہت زیادہ فوائد بھی حاصل ہوں گے. حضور میسج میں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جیسا کہ بیان کے حوالے سے آپ نے علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے شروع میں ترغیب دلائی ہے، تو اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بیان سنتے ہوئے، ہمارا یہ سلسلہ دیکھتے ہوئے، یا کوئی بھی علم دین کی بات سنتے ہوئے درود پاک پڑھا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ایک نیک عمل ہے، تو ساتھ ساتھ وہ بھی جاری رہے اور یہ بھی سنتے رہے؟
دیکھیے بے شک وہ بھی ایک نیک عمل ہے، مگر جو بیان آپ سن رہے ہیں اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کی زبان ہل رہی ہے، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، تو آپ نے ایک اور کام کرنا شروع کر دیا. اب جو آپ کو سنائی دے رہا ہے وہ آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گا، کانوں میں آواز تو پڑ رہی ہوگی مگر آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شرعی مسئلہ بیان کیا گیا ہے آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، آپ کسی دوسرے شخص کے سامنے وہی مسئلہ جو ہے وہ غلط بیان کر دیں گے، یا کم از کم اتنا ہوگا کہ آپ کو وہ شرعی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. تو چونکہ جیسے بیان سنا جا رہا ہے، دارالافتاء علیہ سنت کا سلسلہ سن رہے ہیں، یا دیگر مدنی چینل کے جو سلسلے ہیں، کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، توضیح بیان کی جا رہی ہے، تو اس کو ہی اچھے طریقے سے سنا جائے. بس یہ بھی ایک آپ جو سمجھ لیں کہ شیطان کی طرف سے وار ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. بعض اوقات شیطان نیکی کروا کر بھی انسان کا نقصان کرواتا ہے. تو اب جو علم دین کی محفل میں وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ سن رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں گناہوں کے متعلق اس کو سمجھایا جا رہا تھا کہ اس طرح اگر گناہ کریں گے اس کا یہ عذاب ہے، اس کا یہ عذاب ہے، تو اس کی توجہ وہاں سے ہٹ جائے گی اور یہ درود پاک پڑھتا رہے گا. تو جب بھی کسی محفل میں بیٹھیں، چاہے مدنی چینل پر ہوں یا ویسے فزیکلی کسی محفل میں بیٹھیں، تو اب درود پاک پڑھنا موقوف کر دیں.
ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ انہوں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ احرام پر کوئی چادر یا جرسی وغیرہ پہنی جا سکتی ہے، تو کیا یہ درست پڑا ہے اور صحیح لکھا ہوا تھا وہاں پر؟
دیکھیں، جرسی تو نہیں پہنی جا سکتی، یعنی سلا ہوا لباس پہننے کی تو اجازت نہیں ہے. سلا ہوا لباس اگر پہنیں گے تو بعض صورتوں میں دم بھی لازم آئے گا، بعض صورتوں میں صدقے کی صورتیں وغیرہ بھی ہوں گی. سلا ہوا لباس تو نہیں پہن سکتے. ہاں، احرام کی ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر سردی کے ایام ہیں، تو اب احرام کی چادر کے اوپر آپ نے کوئی دوسری ان سلی چادر ہی اوڑھ لی، تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. جیسے احرام کی حالت میں، چاہے حج کا موقع ہو چاہے عمرے کا موقع ہو، احرام کی حالت میں جب انسان سوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چادر اوپر اوڑھ لیتا ہے، تو بغیر سلی ہوئی چادر ہوتی ہے. اسی طرح ویسے بھی کوئی چادر اوڑھنا چاہتا ہے تو اوڑھ سکتا ہے. سویٹر وغیرہ پہننے کی اجازت نہیں، نہ اوپر سے پہن سکتا ہے نہ نیچے سے پہن سکتا ہے.
ٹھیک ہے جی. توبہ کے حوالے سے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا، مسائل بتائے، تو کیا بے وضو دعا کرنا اور توبہ کرنا یہ درست ہے؟ دعا مانگی جائے یا توبہ کی جائے بے وضو؟
بالکل درست ہے. بے وضو بھی اگر توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل کر سکتے ہیں، اور یوں ہی بے وضو اگر دعا مانگنا چاہیں تو دعا بھی مانگ سکتے ہیں. بہتر طریقہ تو وہی ہے کہ با وضو ہوا جائے،
صحیح،
اور دو رکعت نماز توبہ ادا کی جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی کی جائے.
ٹھیک ہے جی. ایک کال چلا دیجیے گا.
جب صبح ساری کے ٹائم سب آدمی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد اذان جب شروع ہوتی ہے نا، بہت سارے آدمی پانی پینے کے لیے دوڑتے ہیں. ابھی تو اذان ہوئی ہے تو ہم تھوڑا پانی پی لیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا اس سے پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جی یہ ہوتا ہے.
جی یہ عمومی طور پر ہوتا ہے ہمارے یہاں، کہ مثال کے طور پر سحری کا جو وقت ختم ہو رہا ہے، مثال کے طور پر 5 بجے سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اب 5 بجے سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اب کچھ بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کھا پی کر بیٹھ جاتے ہیں، 15 منٹ پہلے فارغ ہو گئے، 15 منٹ پہلے فارغ ہو گئے، اب جو ہی اذان شروع ہوتی ہے تو اب وہ پانی پینا شروع کر دیتے ہیں کہ اذان شروع ہو گیا جلدی سے روزہ بند کر لیں. تو وہ پانی پینے سے روزہ بند نہیں ہوتا، بلکہ وہ روزہ کھلا ہی رہ جاتا ہے، یعنی کہ روزہ ہوتا نہیں ہے. اور الحمدللہ عزوجل اس اعتبار سے دعوت اسلامی نے جتنی زیادہ لوگوں کو آگاہی فراہم کی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص صبح کے وقت اٹھتا ہے، سحری کا انتظام کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پورا دن بھوکا رہتا ہے، کبھی 15 گھنٹے، کبھی 16 گھنٹے، کبھی 14 گھنٹے وہ بھوکا رہتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے. اور حالت لوگوں کی یہ تھی کہ چونکہ روزہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ صبح سے لے کر مغرب تک آپ نے کھانے پینے اور دیگر وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے رکنا ہے، مگر جب وقت ختم ہو گیا، شریعت نے کہا کہ 5 بجے آپ نے کھانا پینا ختم کر دینا ہے، مگر آپ نے 5:01 تک آپ کھاتے رہے تو آپ کا روزہ ہوا ہی نہیں،
سارا دن بھوکے
پیاسے رہے اور روزہ نہ ہوا. اور ایک تو یہ کہ روزہ نہ ہوا، پھر ظاہر ہے روزے کی اہمیت بھی ہے، روزہ فرض ہے، کہ آپ کا روزہ نہ ہوا اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا. ایک تو یہ کہ روزہ نہ ہوا اور ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے اس روزے کی بعد میں قضا کر لی. ایک تو یہ کہ روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھا نہیں گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور یوں ہی جو ہے وہ 10 سال کے، 15 سال کے، 20 سال کے روزے رکھ لیے. اور یہی طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا تھا کہ بس اذان ہوگی تو اذان کے وقت میں ہی روزہ بند کیا جائے گا. اذان تو پورا سال ہی ہوتی ہے، تو جو اذان دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے نماز فجر کے لیے،
یعنی وہ روزے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے.
روزے کے وقت کے اندر ہی اگر اذان دی جائے، روزے کا وقت ختم نہ ہوا ہو اسی میں اگر اذان دے دی جائے تو اذان ہی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
تو جب روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے, سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, پھر ہی اذان دی جاتی ہے.
اب وہ اذان دو منٹ بعد بھی ہو سکتی ہے, فوراً بھی ہو سکتی ہے,
فوراً بھی ہو سکتی ہے, کسی جی پانچ منٹ بعد بھی ہو سکتی ہے, وہ ٹھیک ہے. بعض اوقات فوراً بھی اذان ہو جاتی ہے تو, مگر اذان ہوتی اسی وقت ہے جب روزے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو الحمدللہ عزوجل, ایک تو دعوت اسلامی نے اس بات کی آگاہی بھی فراہم کی اور دوسرا ایک دو اور آسانی بھی فراہم کی. وہ آسانی کون سی ہے؟ وہ آسانی یہ کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ روزے کا وقت کب ختم ہو رہا ہے. رمضان کا مہینہ شروع ہوگا, آپ کو مختلف طرح کے پمفلیٹ ملیں گے, لوگ اپنے کاروبار کی اشتہار کے لیے اپنا کاروبار کا نیچے دکان کا پتہ وغیرہ لکھ کر اور چھاپ دیتے ہیں کہ یہ اس مہینے روزے کی ٹائمنگ یہ ہے, روزہ
کہیں سے بھی
اتنے, انہوں نے کہاں سے بھی لی ہو, روزہ اتنے بجے بند ہو جائے گا اور اتنے بجے افطار ہوگا. اور یہ دیکھا گیا ہے اور یہ حقیقت پر مشتمل بات ہے کہ اکثر ان میں سے ایسے ہی ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی. تو الحمدللہ زوجہ دعوت اسلامی نے اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑا کام کیا کہ ہمیں نمازوں کے اوقات دے دیے کہ فجر کی نماز کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے, فجر کی نماز کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے, ظہر کب شروع ہو رہی ہے, کب ختم ہو رہی ہے, اور بے شمار مقامات کے جو ہے وہ ہمیں یہ مل گئے ہیں.
اینڈرائڈ موبائل میں ہم تو باقاعدہ
مدنی چینل پر باقاعدہ چل رہا ہوتا ہے,
مقامات کی وہ پٹی چل رہی ہے.
اس کے علاوہ ہمارے اینڈرائڈ موبائل وغیرہ ہیں ان میں بھی ہے. آپ دعوت اسلامی کی سائٹ سے پریئر ٹائمنگ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ جہاں کہیں بھی ہیں, آپ کسی بھی مقام پر ہیں, آپ سفر میں جا رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
اب وہاں کا وقت آپ کو معلوم نہیں ہے, مگر وہاں آپ اپنی لوکیشن ڈال دیں کہ میں اس جگہ پر موجود ہوں. بعض موبائل میں لوکیشن بھی آ رہی ہوتی ہے, آپ اپنی لوکیشن ڈالیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روزہ کھلنے کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا, سحری کا ٹائم ختم ہوا یا نہیں ہوا.
ٹھیک ہے.
تو جب 14-15 گھنٹے بھوکے رہنا ہے, گرمی کے دن بھی ہیں, تو اس بات کی احتیاط بہت زیادہ لازم ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ بہت اچھے سافٹ ویئر کی طرف مفتی صاحب نے توجہ دلائی. یہ صرف رمضان شریف ہی کے لیے نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی چونکہ ہم نماز تو پڑھتے ہی الحمدللہ, اور ہر وقت اپنے محلے میں اپنے علاقے میں موجود ہوں اور اذان سن کر مسجد میں آ پائیں ممکن نہیں ہوتا, سفر بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ گھر میں ہی ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے ہمیں نماز کے اوقات معلوم کرنے کی حاجت ہوتی ہے, بعض جگہ اسپیکر کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہوتی. تو الحمدللہ یہ اپلیکیشن پریئر نماز کے حوالے سے جو ہے وہ موجود ہے. آپ بہت ساری اپلیکیشن دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے بنائی ہے, آپ خاص اس اپلیکیشن کو لکھیں, پریئر ٹائم کے نام سے لکھیں تب بھی یہ نکل آئے گی, یا پھر دعوت اسلامی ایپس یہ لکھیں کہ تو انشاءاللہ مجلس آئی ٹی نے جو جو اپلیکیشنز بنائی ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی نکل آئیں گی. تو اس میں یہ پریئر کے حوالے سے, نماز کے حوالے سے, اوقات صلات کے حوالے سے الحمدللہ یہ اپلیکیشن موجود ہے اور بہت زیادہ عام ہے. بہت سارے مسلمانوں نے اس کو اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے, ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. اس میں آپ سمت قبلہ یعنی قبلہ کس طرف ہے وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں, قضا نمازوں کا حساب وغیرہ لگانا ہو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے, پانچوں وقت کے اوقات نماز کے آج کے چاہیے تو وہ بھی نکل آئیں گے, پورا سال کے چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ عزوجل آپ کو اس اپلیکیشن کے ذریعے حاصل ہو جائیں گے. تو بہت ہی فائدہ مند مفید ہے. معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اسی کے اندر اس کی رابطے کے نمبر وغیرہ میل آئی ڈیز بھی موجود ہیں, آپ اس کے ذریعے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور رمضان کے حوالے سے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ مدنی چینل پر جو یہ نیچے آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں جس کو ٹکر کہتے ہیں, پٹی کہتے ہیں, یہاں پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں اور بہت سارے شہر الحمدللہ ان کی سحری کا وقت بھی چلایا جاتا ہے اور افطار کا وقت بھی چلایا جاتا ہے, یہاں تک کہ مجھے جو یاد پڑتا ہے دیگر ممالک کا جب اوقات ہوتے ہیں تو وہ بھی انگلش کے اندر یا دیگر زبانوں کے اندر مدنی چینل کی اسکرین پر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی اپنی سحری اور افطاری کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مزید کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی,
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ اگر بازو اتنے تنگ ہوں اس کا کپڑا کے اوپر نہ ہوتا ہو تو کیا کپڑے کے اوپر ہی پانی بہا لینے سے وضو ہو جائے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
جی حضور, ایسا ہو جائے گا.
جی بالکل ایسا ہو جائے گا جبکہ واقعتاً پانی پہنچ جائے وضو میں. جب آزاد دھونے کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ وضو میں فلاں فلاں عضو کو دھونا ہے, جیسے چہرہ دھونا ہے, بازو دھونے ہیں کوہنی سمیت, تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم دو دو قطرے پانی ہر ہر جسم کے اس حصے پر پہنچ جائیں جس کا دھونا ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص ایسا کرے گا یعنی اس کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، کپڑے اب چاہے باریک ہوں چاہے موٹے ہوں، موٹے کپڑے ہیں تو بہت زیادہ پانی بہانا پڑے گا، باریک ہیں تو کم پانی بھی پہنچ جائے گا۔ تو اس طرح بھی اگر بعض اوقات وضو میں اگر کوئی تکلیف ہو کہ ایسی اس وجہ سے کہ بازو اوپر نہیں ہو پا رہا، کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے، تو یوں بھی وضو کیا جا سکتا ہے، وضو ہو جائے گا، مگر بہت زیادہ احتیاط چاہیے ہوگا۔
اگر گھر میں ہے اور اکیلا ہے واش روم وغیرہ تو قمیض اتار کے پھر تسلی سے وضو کر لیں،
بالکل
پانی بھی ضائع ہوگا اور تسلی ہوگی نہیں،
ہونا تو یہی چاہیے، یعنی یہ طریقہ وہیں اختیار کیا جائے جہاں اور کوئی راستہ موجود نہ ہو،
ٹھیک ہے،
کیونکہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ وضو کرنا پڑے گا، تو اس لیے وہیں پر یہ طریقہ اختیار کیا جائے جہاں پر اور کوئی راستہ موجود
لیکن
نہیں
کپڑے
ہے.
بھی ایسے سلوائے جائیں کیونکہ نماز تو پڑھنی ہے روزانہ، کہ ہمیں یہ موقع آئے ہی نہیں کہ ہمیں اس طرح کرنا پڑے،
بالکل
اس چیز کی بھی احتیاط ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی